السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے. الحدیث السادس والعشرون، چھٹی اور 20ویں یعنی 26ویں حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ قول ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہ حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو قولی حدیث کہتے ہیں. تو کیا ارشاد ہے آپ کا؟ کل سلاما من الناس، کل ہر سلاما جوڑ، انسانی جسم کے اندر جو جوڑ ہیں تو ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ہر جوڑ پر، من الناس ہی جو لوگوں میں ہوتے ہیں، علیہ اس جوڑ پر، صدقتن ایک صدقہ ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جب طلوع ہوتا ہے اس میں سورج. تو مراد یہ ہے کہ ہر انسان جوڑ رکھتا ہے، اور ہر انسان کے جو جوڑ ہیں، آج کی جو نئی تحقیق ہے میڈیکلی، وہ یہ کہ 360 جوڑ ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ پر ایک صدقہ مسلمان کو کرنا ہے، کیونکہ ایک جوڑ بھی ذرا ڈسٹرب ہو جائے تو ہمیں پتا ہے ایک انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو جوڑ ہیں، ان جوڑوں پہ اگر ہم غور کریں تو جو انگلیوں کے جوڑ ہیں وہ ہتھیلی کے نہیں ہیں، اور اسی طرح جو رسٹ کے جوڑ ہیں وہ بازو کے نہیں ہیں، اس طرح کمر کے ہو گئے، پاؤں کے ہو گئے. ہر جوڑ مختلف بھی ہے اور اس کی مختلف قوتیں بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ سب کی قوتیں برابر ہیں، قوتیں بھی مختلف ہیں. اور پھر یہی جوڑ انسان کے جب صبح اٹھتا ہے تو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ذات ہے اس میں آپ کے سچے نبی ہونے کا دعویٰ ملتا ہے، کیونکہ آپ کی یہ بات جو تھی اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر طرف جہالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 40 سالہ زندگی میں نہ کوئی پڑھا نہ لکھا. تو ایسی صورت میں ایک امی، ان لیٹرڈ انسان اگر کوئی بات کرتا ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اس کے پاس علم تو نہیں ہے، کوئی ترقی یافتہ علم جیسے ہمارے دور کا ہے، تو اور اس پہ کوئی کنفرم بھی نہیں کرتا کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، کیونکہ تحقیقات یہی بتاتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت سے سائنٹسٹ مل کے اس تحقیق پر ایگری کرتے ہیں اور ایک ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے، مگر پھر بھی نئی جنریشن جب آتی ہے تو وہ اس تحقیق کو غلط قرار دیتی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہر انسان میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. تو یہ 360 جوڑ جو ہیں کیا واقعی ہیں؟ واقعی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی، اور اس وحی کے مطابق ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس پر صدقہ ہے، ہر جوڑ پر ایک انسان، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا جوڑ جب کام کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دے. تو یہ جو صدقہ ہے وہ انسان اگر دے گا تو خرچ ہو جائے گا، کچھ اس کے پاس رہے گا ہی نہیں. یعنی اندازہ کریں نا، 360 ہوں تو 360 روپے روزانہ دینا پڑے تو ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 2500 بنتے ہیں. تو اتنی تو کمائی انسان کی ہوتی نہیں. تو یہ جو صدقہ ہے، اس صدقے کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ صدقہ دو قسم کا ہے، ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ صدقہ کا جو استعمال ہوا ہے تو انما الصدقات للفقراء، تو وہاں صدقات کا جو لفظ ہے صدقے کی جمع ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے، وہ فرض ہوتا ہے، لیکن یہ صدقہ جو ہے یہ نفل ہے، اور یہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ اتنا مہنگی بات نہیں کی ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اتنا مہنگا کام کرے، وہ تو نہیں کر سکے گا کچھ، تو اس کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جو آسان سے آسان چیز ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، ایک تو معنوی ہے کہ انسان چیز کو کسی کو دے دے، اور ایک عملی ہے کہ انسان خود کو عمل کر لے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عملی بات ارشاد فرمائی ہے جس کا کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور وہ عملی بات کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں چاشت کی جو نماز ہے دو رکعت چار رکعت زوال سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے، سورج کے طلوع ہونے اور ایک تیر کے برابر اوپر آنے اور اس وقت سے لے کر زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک، یہ جو وقت ہے اس میں اگر ایک مسلمان وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ لے یا چار پڑھ لے تو 360 جوڑوں کا حق جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو صدقے کے طور پر قبول کر لیتا ہے، تو یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ کل سلامہ ہر جوڑ من الناسی لوگوں کا علیہ اس پر صدقتن صدقہ ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس، اور یہ صدقہ ہر روز دینا پڑے گا اس کو، ہر روز سے مراد کیا ہے یعنی جب بھی سورج طلوع ہو اس پر تو وہ صدقہ دے، تو اس لیے یہ نفل جو ہیں اس کو انسان اگر شروع کرتا ہے تو اس نیت سے شروع کرے کہ بھئی اللہ نے میرے جوڑ بحال رکھے ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں، کام شام کرتی ہوں، اور الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے جسم میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا یہ سب ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہر روز یہ دو نوافل پڑھنے چاہیے یا چار نوافل پڑھنے چاہیے، کیونکہ ہر روز اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب کر رہا ہے، تو اس لیے یہ فرض تو نہیں ہے لیکن نفل ہے، اور اس نفل کی ادائیگی سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تعدل بین اثنین صدقہ، اچھا یہ جو صدقہ ہے یہ ہم جو دیتے ہیں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمایا گیا تو ہم یہ صدقہ کر دیں، بلکہ اس صدقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے مزید قریب ہوں، اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہو، اس نیت سے انسان یہ صدقہ کرتا ہے، تو یہ بہرحال کرنا مشکل نہیں ہے جب تک کہ اس کے جوڑ جو ہیں وہ کام کر رہا ہے، تو آسانی سے اس کو کر سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تعدل بین اثنین صدقہ، تم انصاف کرو دو کے درمیان، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی دو آدمی ہیں ان کے درمیان کوئی انبن سی ہو گئی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یا تو صلح کرا دے ان کے درمیان، یہ بھی انصاف ہے، یا پھر فیصلہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کر دیں، تو آپ جب فیصلہ کریں تو کسی جانبداری کے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یہ بھی کیا ہوگا صدقہ ہوگا، اس کو بھی آپ فرماتے ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کا شرعی فیصلہ یہ ہے تو پھر صلح کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شرعی فیصلہ ہی کرنا ہوگا اگر پتا ہو تو، کیونکہ شرعی فیصلہ جب ہو تو پھر انسان اس فیصلے کو ہی تسلیم کرے، اس سے صلح ہو جائے گی اور دل مطمئن ہوں گے، ورنہ بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے ڈسپیوٹ کو آپ کے پاس لائیں، اپنے کیسز کو، اور آپ ان کے درمیان جب فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو وہ دل و جان سے قبول نہ کریں، جب دل و جان سے قبول کریں گے خواہ وہ فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہو، خواہش کے خلاف ہو، اپنے دل میں کسی قسم کی اس فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں، تب جا کے بندے مومن ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے۔ پھر تیسری شرط یہ بھی لگا دی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے اس فیصلے کے آگے اپنے آپ کو کلی طور پر ہر اعتبار سے سبمٹ کر دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی، بس مانتا ہوں. تو یہ جو انصاف ہے اس کے بارے میں بہرحال یہی ہے کہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو صلح ہو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر الجھن ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے اور معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہا، کہ ایک بندہ خاتون کی طرف سے اور ایک بندہ آدمی کی طرف سے دونوں کے پاس جائے اور دونوں مل کے ان کی بات سنیں یا الگ الگ ان کی باتیں سن لیں اور پھر صلح کرا دیں. ولا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، یہ دونوں مل کے ان کی صلح کرا دیں. والصلح خیر، اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر صلح کرانا زیادہ بہتر ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صلح کرا دی جائے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کا حکم شرعی یہ ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی ضرورت نہیں ہے، صلح کرانا حرام ہوگا. اس حکم پر عمل کرنا دونوں کے لیے فرض ہوگا، یہ شکل ہے. تو بہرحال ججمنٹ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اگر صلح کرا دی جائے، کوئی جج کرا دیتا ہے یا کوئی بھی کرا دیتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ صلحوں میں یہ حق پر ہے اور یہ غلط ہے تو پھر صلح نہ کرائے، پھر ان کے درمیان برحق فیصلہ کرے، جو صحیح فیصلہ ہے وہ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلح کرانا صدقہ ہے. پھر اس کے بعد فرمائے وتعین الرجل فی دابتہ، اور تم مدد کرو آدمی کی اس کے جانور کے بارے میں، جانور کے بارے میں، یعنی وہ جانور پہ سوار ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے سوار ہونا ہی ذرا مشکل ہو رہا ہے. مثلا اونٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، بندہ سوار ہونا چاہتا ہے اس پہ، اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی کہ میں کیسے سوار، اس کا سامان بھی ہے وہ بھی اس نے اوپر رکھنا ہے. تو ایسی صورت میں تعین الرجل، تم جو دیکھ رہے ہو تم آگے بڑھو، اس بندے کی مدد کرو تاکہ یہ اونٹ پہ سوار ہو جائے یا سواری پہ سوار ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مدد، یہ صدقہ ہوگی. ہمیں یاد ہے بچپن میں ٹانگے چلتے تھے، ٹانگے، تو اس ٹانگے پہ بیٹھنے کے لیے جو بزرگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ان کی یہی مدد ہوتی تھی. ایسے منظر سامنے آتا ہے کہ اوپر چڑھ جاؤ سیٹ پہ بیٹھ کے، پھر بزرگوں کو ہاتھ پکڑواؤ ان کو، اور پھر اس کے بعد پیچھے سے ایک اور آدمی بیٹا وہ ذرا پش کرتا تھا تو آرام سے وہ بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے، صدقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ صدقہ کیا ہے. یاد ہے کہ آپ کی جو اہلیہ تھیں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، جو پہلے یہودیہ تھیں خیبر کے موقع پر جنگ قریظہ میں، وہ ایک لونڈی بن کے آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے شادی کر لی. اب یہ شادی جو ہوئی ہے تو اتفاق سے ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ سفر کے لیے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، پھر فرمایا کوچ کرو، تو کوچ میں یہ خاتون صفیہ ام المومنین ساتھ تھی. تو یہ جب نکلی خیمے سے، سواری آگے تھی، اونٹ تھا وہ، تو اس کے کجاوے پر چڑھنے کے لیے ان کو ذرا مشکل ہو رہی تھی، کھڑی تھی، میں کیسے چڑھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم ادھر ادھر ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، تو پرے ہو جائیے، میں کچھ کر رہا ہوں، تم دیکھنا نا. تو آپ نے اونٹنی کے پاس کھڑے ہو کے، کجاوے کے پاس، اپنے گھٹنے کو آگے کیا، یعنی گھٹنا بنایا، اس کو سٹینڈ بنایا، تو اس کو آگے کیا، سٹیپ بنایا. تو سید صفیہ کو فرمایا کہ تم یہاں اس گھٹنے پہ پاؤں رکھو اور پھر اوپر چڑھ جاؤ. تو ایسا کیا آپ نے. تو یہ وہ تعین الرجل، اور پھر اس کا سامان بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ سامان جو ہے نا، اس کو اوپر لادنے کے لیے، وہ بندہ اوپر چڑھ گیا، اب سامان اوپر نہیں رکھ سکتا، تو بندہ یہی ہمت کرے وہ سامان بھی اس کو اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دے، جس میں اس کا کھانا پینا ہوتا ہے، زیادہ بڑا سامان نہیں ہوتا، کوئی کھانا پینا ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا بھی اس کو ذرا آسانی پیدا کر دے اس کے لیے. تو یہ بھی آپ فرماتے ہیں ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے. وتعین الرجل فی دابتہ تحملہ علیہا، تحملو یعنی تم اس کو اٹھاؤ اس سواری پر، یعنی وہ سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، تم ہمت کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کو اٹھا کے کسی طرح بھی سواری پہ بٹھا دو. او ترفع له علیہا متاعہ، یا پھر وہ اوپر چڑھ گیا ہے، نیچے اس کا سامان پڑا ہے، تو اس کے سامان کو اٹھا کے اس کو دے دو، تو یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. کلمہ طیبہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ کہنا منہ سے، ایسے جملے کہنا جو اللہ کے حق میں ہوں. مثلا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہوں تو یہ صدقہ ہے، ذکر بھی ہے، صدقہ بھی ہے، یہ اللہ کے حق میں ہے. اور لوگوں کے حق میں، یعنی لوگوں کے ساتھ جب ملتا جلتا ہوں، تو ان کے ساتھ جب میں بات کروں تو حسن اخلاق سے بات کروں، الفاظ ایسے استعمال کروں کہ ان کی عزت ہو، احترام ہو، لفظ نرم ہو تو وہ سنیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. پھر آپ فرماتے ہیں وبکل خطوۃ، ہر قدم پر بھی صدقہ ملتا ہے. وہ کون سے قدم؟ جو تخطوها الی الصلاۃ، جو تم اٹھاتے ہو ان قدموں کو نماز کی طرف. مسجد جانے کے لیے گھر سے انسان باوضو ہو کے نکلا ہے، تو جو قدم اٹھا کے وہاں مسجد پہنچ رہا ہے، تو ہر قدم پہ اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اور یہ مسافت خواہ دور ہو یا نزدیک ہو یا کم ہو، تو یہ صدقہ ہے. تو بہرحال بندے کو گھر سے باوضو ہو کے جب نکلنا پڑتا ہے، اس کی نیت صرف یہی ہے کہ میں نے جا کے نماز ہی پڑھنی ہے، تو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقے کا ثواب بھی دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کی ایک غلطی، گناہ، کوتاہی معاف بھی کر دیتا ہے. یہ بھی حدیث میں. تو کچھ علماء نے اپنے مریدوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ بھئی تو صدقہ بڑا ثواب ہے، تو لہذا ایسا کرنا، جب صدقہ کرنا نا، مسجد جانا، تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، چھوٹے چھوٹے، یعنی یہ یوں، پھر یوں، پھر یوں، پھر یوں، جو عام چال ہے وہ نہ چلنا. یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ لمبے لمبے قدم اٹھاؤ، لمبے لمبے، تاکہ تکلیف اٹھاؤ، اور تکلیف اٹھا کے مسجد پہنچو، اس پہ بھی بڑا ثواب ملے گا. یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ ایک نیچرل وے میں انسان جب گھر سے نکل کے مسجد جاتا ہے، تو اس کا ہر قدم اس کو ثواب دیتا. اب یہ تکلف ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، اپنی چال کو کمزور کر لے، اور کوئی دیکھے اس کو بھی خیر ہے اس طرح چل رہے ہو، تو یہ غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایسے قدموں سے انسان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کی غلطیاں بھی معاف ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کے تکلفات کو ذرا پھیلا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سنت جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو ہم سب لوگ مسلمان، اکثریت ہماری یہ پروپیگنڈا سن کے متاثر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب مسجد جائیں اور نماز کا وقت باقی ہے، تو آپ وہاں بیٹھ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. پھر یہ بھی ہے کہ کوئی جمعہ کی وقت آتا ہے مسجد میں، اور امام کو ابھی آنے میں ممبر پر دیر ہے، کچھ آدھا پون گھنٹہ ہے، تو آپ کیا کریں، نیت کریں اعتکاف میں بیٹھنے کی. تو یہ تکلفات. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعتکاف کی جو بات کی ہے وہ رمضان کی ہے. ہم کیوں اپنی طرف سے یہ اعتکاف بنا کے لوگوں پر امپوز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی نیکی کا کام ہے؟ اللہ کے رسول بھی ایسا کر سکتے تھے. آپ نے جو بات فرمائی ہے بس اسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ مسجد جائیں، دو رکعت پڑھیں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. یہ جو نوافل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. تو کئی لوگ ہمارے جاتے ہیں مسجد نبوی میں بھی جا کے کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اعتکاف کرتا ہوں. حرم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی نیت کر لیتے ہیں. یہ بہرحال یہ اعتکاف اعتکاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اعتکاف کو اعتکاف ہی سمجھا جائے، اور اپنی طرف سے کوئی ثواب گھڑ کے لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے، ورنہ سنت رہ جائے گی اور یہ چیزیں لوگ سنت سمجھیں گے، وہ غلط باتیں. کیونکہ اگر یہ چیز بڑی اچھی ہوتی تو اسلام اس کو شرعاً ہمارے سامنے پیش کرتا کہ آپ اعتکاف تو ایک رمضان میں کرتے ہیں اور دوسرا یہ بھی کر لیجئے. صحابہ کرام مسجد میں آتے تھے، آپ نے یہ تک فرمایا انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، کہ وہ بندہ بھی جو ایک مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد تھوڑی دیر گھر چلا جاتا ہے کوئی کام کر کے پھر مسجد آتا ہے، اس کو یہ انتظار ہے کہ اب دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے. تو اس انتظار میں وہ چاہے مسجد میں وقت گزارتا ہے یا کہیں بھی، انتظار یہی ہے کہ بس ٹائم ہوتا میں مسجد جاؤں نماز پڑھوں. اور اگر مسجد بھی آ جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے ان ساتوں خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا. جو باتیں بتانے کی ہیں وہ یہ بتائیے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھیے، اس کی نیت کر لیجئے. پھر یہ ہے کہ جمعہ کے روز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے تو اس کو اونٹنی قربان کر کے اس کو تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے لمحے میں آتا ہے اس کو گائے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے کم میں آتا ہے اس کو بکری کا ثواب ملتا ہے، کرتے کرتے حتیٰ کہ آپ نے انڈا تک بتا دیا کہ انڈا جس طرح خیرات کیا جاتا ہے کسی کو دے دیا جاتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے. بس اعتکاف کی بات جانا ہمارے ہاں عام ہے، لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں. اچھا پھر وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا، وہی ہو اعتکاف میں بیٹھے، کوئی اعتکاف نہیں ہے، بندہ بات کر سکتا ہے ان سے. یہ مسائل بہرحال کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن کو بندہ یہ کہے کہ میں کروں گا تو اس سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو شرعی اعتکاف ہے وہ تو یہی مطالبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع میں 20 دن اعتکاف کیا ہے، اور آخری جو سال تھا اس میں بھی آپ نے 20 رات اعتکاف کیا ہے، لیکن درمیان میں آپ چھوڑ دیتے تھے، اعتکاف بیٹھتے بھی نہیں تھے، اور اگر اعتکاف کرتے تھے تو آخری عشرے میں کرتے تھے. تو جس چیز پر آپ نے عمل کیا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہی فرما رہے ہیں کہ تم رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اس اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جہاں عبادت کرنی ہے وہاں اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں معتکف لوگوں سے، عام مسلمانوں سے بھی، اس رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو وہ ایسے تو نہیں نا مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف ہو کہ لیلۃ القدر یا کیا کہتے ہیں نہار القدر ہمیں مل جائے، کہ قدر کا دن بھی ہوتا ہے بنا لے لوگ، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال عبادات جو ہے نا شرن مقررہ ہیں، دین نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے. جس عبادت کو دین نے مقرر نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور جو عبادت شریعت کے موافق ہے وہ صحیح معنوں میں عبادت ہے، وہ سنت بھی ہے وہ فرض بھی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَتُمِیتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً، اور تم ہٹا دو تکلیف دہ چیز کو راستے سے، یہ بھی صدقہ ہے. کیلے کا چھلکا پڑا ہے یا وہ چیز پڑی ہے جو چلنے والے کو تکلیف دے سکتی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی شیشہ ہے ٹوٹا ہوا، یا گندگیاں وہاں پڑی ہیں، جو چیز بھی گزرنے والے کو تکلیف دیتی ہے اس کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے ارشادات ہیں، مگر حقیقت میں معاشرے میں جینے کے آداب بھی ہیں. اللہ کے ساتھ بھی انسان کیسا رہے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیسا رہے، یہ سب طریقے ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے ہیں. تو یہ جو صبح صبح اٹھ کے اگر ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صبح اٹھاؤں بالکل صحیح سالم، اور اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ ہوں، میرا بازو ہوں، میری ٹانگ ہو، اور جو بھی ہے وہ سب اعضاء جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو پانے پہ اللہ کا وہ بندہ شکر ادا کرے۔ تو یہ شکر جو ہے یہی دو رکعتیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج ایک تیر کے برابر اٹھ جائے تو اس وقت ضحا کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو چاشت بھی کہتے ہیں اور اشراق بھی کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز کے مختلف یہ نام ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے تو اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو بس ٹھیک ہے، دو رکعتیں پڑھ لے کافی ہیں، اور جو زیادہ پڑھے گا وہ نفل ہو جائیں گے، بس کافی ہے۔ حدیث سے میں نے جیسے عرض کیا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ جوڑ انسان کے ہر روز صبح اٹھتا ہے بحال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو روزانہ یہ دو رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ صدقہ اس کو روزانہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اگر دو رکعتیں ہم نہ پڑھیں، ویسے ہی اللہ کی راہ میں $360 دینے پڑیں ڈیلی، تو انسان نہیں دے سکتا، بڑا مشکل ہوتا۔ باقی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ ایک تیر کے برابر ہے تو یہ تیر کو لے کے ہم کھڑے نہ ہو جائیں کہ اس کے برابر ہوا ہے کہ نہیں، پھر بڑے سوال ہوں گے۔ سوال یہ ہوں گے یہ تو آپ کا تیر ہے نا، جو آگے کھڑا ہے اس کا تیر اور چھوڑا ہوگا، اور یہ سائز جو آپ نے بنایا ہے اس کو ذرا قریب کر کے اور جائے نا تو آپ کار بلکہ پوری زمین کی جو حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بعض اوقات لوگ یوں بھی کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں تیر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ ایک تیر کے برابر ہے تو آپ بس نماز شروع کر دیں۔ یہ سب ہمارے ہاں عجیب و غریب تکلفات ہیں جو عام ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو فرماتے ہیں کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرا دیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا اکسایا ہے، اور یہ فرمایا کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کے تم علم بردار بن جاؤ، انصاف کو پسند کرو، انصاف کو پروموٹ کرو، انصاف کرو اور کرواؤ، یہ سارے آپ نے فرمایا قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ پھر اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی مدد کرنا خاص طور پر ان مسئلوں میں جو کہ میں نے بتائے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو مثالیں تو بہت ہیں اس کی، مثال کے طور پر بعض اوقات میں رائٹ پہ جا رہا ہوں، دیکھا راستے میں کوئی بندہ کھڑا ہے، تو میں اب کیا اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، بڑے لوگ ڈر گھبراتے بھی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، تو جس کو ہم جانتے ہوں اس کو اٹھا لیں، یہ مطلب ہے، اور جس کو نہیں جانتے، جس سے خدا نہ خاصہ خطرہ ہو سکتا ہے جان کو، یا وہ اغوا کر کے لے جا سکتا ہے، یا اس کے پاس گن ہو اور کہے چلو ادھر، تو ایسی صورت میں ذرا خوف ہو، خطرہ ہو جہاں پر کوئی لوگ نہ جانتے ہوں، آپ نہ جانتے ہوں، تو اس کو یہ لفٹ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو دیجئے جس کو انسان جانتا ہے۔ اور بندہ اگر کسی مشکل میں کھڑا ہے، واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کے لیے جان کا بچنا مشکل ہے، اور ہم جانتے ہوں، تو اس کو اٹھا لیں، اس کو لے چلیں تاکہ امن والی جگہ پہ وہ آ جائے۔ تو بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا بڑا ضروری ہے، اسی پہ حدیث اکساتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو پیپر ہوتے ہیں نا آپ کے، تو اس پیپر میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کا ذرا تعاون کر دوں، سوال وہ پوچھ رہی ہے تو اس کو جواب بتا دوں تاکہ یہ بھی فیل نہ ہو، ایسا مسئلہ نہیں، یہ تعاون نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے، یہ ایک تھوڑا سا اس کو امتحان کہتے ہیں۔ امتحان جو ہے نا وہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، کہ وہ کیا واقعی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تیاری کر کے آیا کہ نہیں آیا، کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، تو وہ الگ چیز ہے، اس کو اس پہ قیاس نہ کر لیا جائے کہ مدد ایک دوسرے کی اگر جانور پہ چڑھانے کی کر سکتا ہے بندہ تو اس میں بھی کر دے۔ تو یہ کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کو تفسیر لکھی ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، وہ اسٹوڈنٹ کو جب پیپر لیتے تھے تو وہ خود انویجیلیشن بھی کر رہے ہوتے تھے، تو کوئی اسٹوڈنٹ ایسے سوال کر لیتا اس کا جواب کیا ہے، اس کو بتا دیتے تھے اس کا جواب یہ، کہتے ہیں یہ تعاون ہے علی البر والتقوی، تو وہ یہ کہہ دیتے تھے. تو اس سے ظاہر ہے یونیورسٹی کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے کہ میں علم کو چھپاؤں کیوں، اگر اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کو بتا دوں. وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جس سے کوئی سوال کیا جائے علمی شرعی اور اس کو جانتا ہو اور دوسرے کو وہ نہیں بتاتا چھپاتا ہے، تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ ایک ایسی لگام لگائے گا جو کہ دوزخ کی آگ کی ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں حدیث میں آتا ہے میں چھپانا نہیں چاہتا. تو انہوں نے یہ کہا، بار ان کا خیال تھا لیکن یونیورسٹی ساری ڈسٹرب تھی، وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اسٹوڈنٹ تھے وہ خوش بھی ہوتے تھے کہ آج ہمارے شیخ کا امتحان ہے، کوئی بات نہیں جواب نہ آیا تو ان سے پوچھ لیں گے. تو شیخ نے بھی پھر سننا یہی ہے کہ بعد میں وہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے کہ تم جاؤ، کسی اور استاد کو کہتے تم انویجلیشن کر لو، تو میں ذرا مصروف ہوں. تو اس طرح وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئی، ظاہر ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی، بس ان کے ساتھ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو یعنی آؤ پھر کلمہ طیبہ کی بات کی ہے کہ کلمہ طیبہ بھی ایک صدقہ ہے. تو قرآن مجید میں ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے، اس کی ادائیگی بھی یہ صدقہ ہے. اور کلمہ کو کہتے وقت کا ایک اسلوب بھی ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کس کو سنانا ہے، کئی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں. تو کسی بندے کو دیکھ کے انسان اس سے اگر نرمی میں بات کرتا ہے، بڑے اچھے الفاظ میں، یعنی مثال کے طور پر کسی کو دیکھا ذرا مسکرا کے یہ کہہ دیا السلام علیکم نرم لہجے میں، تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے کہ بہت اچھا. اور ایک ہے السلام علیکم، اب یہ سلام تو کر لیا ہے نا لیکن لہجے نے بتا دیا کہ یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کا لہجہ، اس کا اسلوب، اس کے الفاظ بہت مناسب ہوں. پھر آپ یہ فرماتے ہیں راستے سے کوئی جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا جائے. تو اس کا دوسرا مطلب اگر الٹا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو رکھ دینا بھی ایک جرم ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہٹانا آپ نے فرمایا صدقہ ہے، اور اگر کوئی رکھ دے تو گاڑی میں چلتے چلتے میں نے کیلا کھایا اس کا چھلکا باہر پھینک دیا، اب یہ تکلیف دہ چیز ہے، جو آنے والا ہے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی نابینا ہو سکتا ہے جو وہاں سے گزرے اور اس کا پاؤں پڑ جائے اس میں. تو یہ بارہ کئی چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جائیں کہ اذیت والی چیز کو پھینکنا یا راستے میں رکھنا یہ بھی یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حصی تکلیف ہوتی ہے جو کہ راستے میں، مثال کے طور پر چوٹ لگی انسان کو، یا گاڑیاں آ جا رہی ہیں راستے میں پتھر پڑا ہے بہت بڑا، تو پتہ ہے کوئی آئے گا اس پتھر سے ٹکرائے گا، اس کا ٹائر بھی پھٹے گا اور ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمت کرے وہ اس کو ہٹا دے ایک طرف کر دے. تو اس طرح کے کام خیر کے جو ہے نا وہ دین کہتا ہے کرنے چاہیے، صدقہ ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی منکر ہو رہا ہو، سنت کے مقابلے میں بدعات ہو رہی ہوں اور منکرات ہو رہی ہوں، تو یہ بھی ایک ایمانی یا عملی یا خرافاتی ایک کام ہے جو ایمان سے ہٹ کے ہے، تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے. یہ بھی بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے. تو اہل ایمان اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جو بدعات ہیں ہمارے ہاں، منکرات ہیں، یا اسی طرح خدا نخواستہ گندے اخلاق ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، اخلاقی کئی بیماریاں ہیں، یا کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی سگریٹ پیتا ہے، تو یہ تکلیف دہ چیزیں جو ہے نا جس کا گناہ ہے، اس کو انسان ذرا بڑے اچھے طریقے سے پرے کر دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو بہرحال جو کام بھی انسان ان تمام چیزوں میں کرے گا، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تب وہ جا کے عبادت بھی بن جاتی ہے، احسان بھی بن جاتا ہے اور صدقہ بھی بن جاتا ہے. یہ وہ حدیث ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے. کوئی سوال ہو تو کر. جی
تو اس کو سواری مل کے دے دینا یا پھر
ہاں وہ ٹھیک ہے, بالکل بالکل صدقہ ہے,
یہ بھی صدقہ,
یہ بھی کام بالکل ٹھیک, بہت اچھا ہے.
پھر پک اینڈ ڈراپ ہے, جیسے یہ ہم لے کے آتے ہیں کلاسز کے لیے لوگوں کو,
فیس نہیں لیتے,
نہیں فیس
کرایہ نہیں لیتے,
نہیں کرایہ نہیں,
ہاں تو بس ٹھیک ہے صدقہ ہے,
جیسے لے کے آتے ہیں پک کرتے ہیں راستے میں,
یہ بہت بڑا صدقہ ہے.
پھر دعوت بھی دینا کسی کو کہ بھائی یہ کلاس ہو,
بالکل بالکل
دین کی دعوت,
بالکل
یہ سب اسی میں مدد میں ہی آتے ہیں
الحمدللہ. یہی خیر اسی میں تو آتی ہے نا, لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم تو ہر چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ڈالر کتنے ملیں گے, یہاں لوگ وقت بھی دے رہے ہیں, پیٹرول بھی خرچ کر رہے ہیں, پہنچا بھی رہے ہیں, عزت بھی کر رہے ہیں, اٹھا بھی رہے ہیں, لے بھی آتے ہیں, لے بھی جاتے ہیں, یہ تو بہت بڑا ثواب, بہت بڑا ثواب ہے.
اور دوسرا کہ وہ جو نماز ہے اس کی چاشت کا دوحا بھی اس کا نام ہے.
ہاں حدیث میں دوحا کا لفظ آیا, نہیں اوابین یہ نماز نہیں ہے, وہ کوئی بھی, ہاں مغرب کے بعد یا کسی بھی وقت آپ دو نفل پڑھ لیں اس کو اوابین کہتے ہیں. چلیے جی, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.